بدھ 7 فروری کے سربین کے ساتھ عادل شاہ زیب کا سلام۔ مشال خان کے قاتلوں میں سے ایک کو سزائے موت، 4 کو عمر قید، کچھ کو کم سزائیں، باقی بری۔ بیٹے کے لیے انصاف مانگنے والے اقبال لالہ نے فیصلہ نامنظور کیا۔
پاکستان کا روشن چہرہ دکھانے کے لیے اور ملک میں موجودہ مشالوں کے مستقبل کے خاطر میں نے یہ قدم اٹھایا تھا۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ خیبر پختونخوا کے شہر ہری پور میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے مشال خان قتل کیس کے فیصلے میں مرکزی ملزم عمران علی کو سزائے موت سنائی ہے۔ 5 ملزمان کو 25 ملزمان کو 4-4 سال کی قید، جبکہ 26 ملزمان کو بری کیا گیا ہے۔ فیصلے کے بعد مشال خان کے والد اقبال لالہ نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں کیس میں انصاف نہیں ملا۔ ان کا مزید کہنا تھا،
ابھی جو فیصلہ آیا ہے اس میں 26 ملزمان جو ہے اس کو رہا کیا گیا ہے، تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 57 ملزمان پر یہ تمام ایک ساتھ ہے، اس میں ایک عارف ولد طور خان، اسد کاٹلنگ اور صابر معیار کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا ہے، تو ان تمام نے مشال خان پر قتل کا حملہ کیا تھا اور یہ ویڈیو سے ثابت ہے۔
ادھر تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی شوکت یوسف زئی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت مشال کیس میں بری کیے گئے ملزمان کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرے گی۔ خیبر پختونخوا کے ضلع مردان کی پولیس کے مطابق ڈی این اے رپورٹ آنے کے بعد 4 سالہ بچی اسما سے جنسی زیادتی کی کوشش اور ان کے قتل کے مقدمے کے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں فاران رفیع۔
مردان کی ریجنل پولیس آفیسر عالم شنواری نے بدھ کو ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ 15 سالہ ملزم آسما کا قریبی رشتہ دار ہے جو کہ اس کے گھر کے قریب ہی رہتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ملزم کے ڈی این اے بچی کے خون کے ایک قطرے سے میچ کیا جو ایک پتے پر تھا اور پولیس کو کھیتوں سے ملا تھا۔ ملزم نے اپنے ایک دوست کو بچی کے قتل کے بارے میں بتایا تھا، تاہم اس نے پولیس کو اس ضمن میں لا علم رکھا۔ پولیس نے ملزم کے اس دوست کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ مردان کے علاقے گجر گڑی کی 4 سالہ اسما کو جنوری کے دوسرے ہفتے میں اغوا کیا گیا تھا، جس کے بعد ان کی لاش قریبی کھیتوں سے ملی تھی۔
امریکی نائب صدر مائک پینس نے جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ شمالی کوریا کو پروپیگنڈا کے ذریعے سرمائی اولمپکس پر حاوی ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔ خیال رہے کہ شمالی کوریا اور جنوبی کوریا جمعے کو ہونے والی اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں ایک بینر کے نیچے مارچ کریں گے۔ تفصیلات کے ساتھ نادیہ سلیمان۔
جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں بات کرتے ہوئے امریکی نائب صدر مائک پینس نے کہا ہے کہ شمالی کوریا روئے زمین پر سب سے زیادہ جابرانہ حکومت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شمالی کوریا نے اٹلی میں منعقدہ 2006 کے اولمپکس میں جنوبی کوریا کے ساتھ ایک بینر تلے مارچ کیا اور صرف 8 ماہ بعد ہی اپنے پہلے جوہری ہتھیار کا تجربہ کیا۔ ادھر جنوبی کوریا نے اعلان کیا ہے کہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کی چھوٹی بہن اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گی۔
اس سے قبل شمالی کوریا سے تعلق رکھنے والے کھلاڑیوں، صحافیوں اور چیئرنگ اسکواڈ کے اراکین پر مشتمل 280 افراد کا قافلہ جنوبی کوریا پہنچ چکا ہے۔ انڈیا کی شمالی ریاست اتر پردیش میں پولیس ایک غیر تربیت یافتہ ڈاکٹر کو تلاش کر رہی ہے، جن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ 30 سے زیادہ افراد میں ایڈز کی وجہ بننے والے HIV وائرس داخل کرنے کا سبب بنے۔ ڈاکٹر پر الزام ہے کہ وہ اتر پردیش کے دیہی علاقوں میں لوگوں کو سستا علاج دینے کا دعویٰ کرتے رہے اور اس دوران انہوں نے درجنوں افراد کے علاج کے لیے ایک ہی سرنج متعدد بار استعمال کی۔ اس مسئلے کی جانب توجہ اس وقت گئی جب ایک سرکاری میڈیکل کیمپ میں 30 سے زیادہ افراد میں HIV وائرس کی تصدیق ہوئی اور ان سب کے مطابق انہوں نے غیر تربیت یافتہ ایک ہی ڈاکٹر سے علاج کروانے کا اعتراف کیا۔ امریکی کمپنی اسپیس ایکس نے فیلکن ہیوی نامی خلائی راکٹ کو فلوریڈا کے کینیڈی اسپیس سینٹر سے خلائی سفر پر روانہ کر دیا ہے۔ اس راکٹ کو اب تک کا سب سے زیادہ طاقتور راکٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ عبید ملک۔
فیلکن ہیوی راکٹ کے متعلق کہا گیا ہے کہ اب دستیاب خلائی گاڑیوں میں یہ سب سے زیادہ باصلاحیت ہے۔ اس کا ڈیزائن ایسا ہے کہ یہ زمین کے مدار میں 64 ٹن وزنی سامان لے کر جا سکتا ہے، یعنی یہ خلا میں لندن کی 5 ڈبل ڈیکر بسوں کے ساتھ پرواز کر سکتا ہے۔ اسپیس ایکس کے سربراہ ایلن مسک نے کہا ہے کہ نئے راکٹ کی پہلی فلائٹ کی کامیابی اور ناکامی کے امکانات برابر ہیں۔ اس راکٹ کو فلوریڈا میں اسی جگہ سے روانہ کیا گیا جہاں سے پہلے آدمی نے چاند کا خلائی سفر شروع کیا تھا۔ اس مشن کا حتمی مقصد انسانوں کو مریخ تک لے جانا ہے۔
برطانیہ سے شام کی صورتحال پر نظر رکھنے والے ایک انسانی حقوق کے ادارے کا کہنا ہے کہ دمشق کے قریب باغیوں کے زیر قبضہ مشرقی غوٹہ میں شامی حکومت کے تازہ ترین حملوں میں کم از کم 20 شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ ادارے کا کہنا ہے کہ رواں ہفتے کے آغاز میں شروع ہونے والے حملوں میں اب تک کل 80 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ توہین مذہب کا الزام جس پر بھی لگے تو مین سٹریم میڈیا، سیاستدان اور لوگ فوراً الزام لگنے والے شخص سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ اس کا جواب سیربین کے اگلے حصے میں تجزیہ کار اور مصنف ڈاکٹر خادم حسین سے سنتے ہیں۔ پہلے اسی موضوع سے جڑی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ سامعین، جس طرح آپ نے خبروں میں سنا کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سینٹرل جیل ہری پور میں آج مشال خان قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے، جس میں ایک ملزم کو سزائے موت اور 5 ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ 26 ملزمان کو 3 سال اور 4 سال کی سزائیں سنائی گئی ہیں، جبکہ 25 کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سزا پانے والے ملزمان کے وکیل اور مشال کے والدین کا کہنا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے۔ آج اس فیصلے کے حوالے سے ہری پور میں پولیس نے سخت حفاظتی انتظامات کیے تھے۔ نامہ نگار عزیز اللہ خان آج ہری پور سینٹرل جیل کے باہر ہی موجود تھے۔
آج سینٹرل جیل ہری پور میں اہم فیصلے کا دن تھا۔ جیل کے باہر بڑی تعداد میں ملزمان کے والدین اور رشتہ دار موجود تھے، جو مردان، چارسدہ، سوابی اور دیگر علاقوں سے یہاں پہنچے تھے۔ آج اس فیصلے کے حوالے سے ہری پور شہر میں سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ سینٹرل جیل کے ارد گرد 300 پولیس اہلکار تعینات تھے، جبکہ جیل کے قریب فوج کی معمول کی چوکیاں بھی قائم تھیں۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر ناکہ بندیاں تھیں، جہاں آنے جانے والے افراد کی کڑی نگرانی کی جا رہی تھی۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت سینٹرل جیل ہری پور میں قائم کی گئی تھی، جہاں 50 افراد کی شہادتیں ریکارڈ کی گئیں اور وکلاء نے جرح بھی کی تھی۔
جیل کا احاطہ یہاں سے کوئی 200 میٹر کے فاصلے پر شروع ہو جاتا ہے، جہاں پر اس کیس کی سنوائی کی گئی۔ اس کیس کی سماعت کے لیے یہاں پر عین شاہدین کو بھی لایا گیا اور وکلاء نے بھی اس پر بحث کی۔
اس مقدمے کی سنوائی سینٹرل جیل ہری پور میں اس لیے کی گئی تھی کیونکہ مشال خان کے والد اقبال خان نے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست کی تھی کہ انہیں مردان میں خطرہ ہے، اس لیے کسی غیر جانبدار مقام پر اس مقدمے کی سماعت کی جائے۔ فیصلے کی کاپی دوپہر کوئی 2:30 پر سینٹرل جیل کے باہر لائی گئی، جہاں ذرائع ابلاغ کے نمائندے اور ملزمان کے والدین اور رشتہ دار موجود تھے۔ جیل کے اندر سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج فضل سبحان نے 5-5 اور 7-7 کے گروپس کی شکل میں ملزمان کو بلا کر فیصلہ سنایا۔ یہ سماعت کوئی 3 گھنٹوں تک جاری رہی۔ آج فیصلے کے بعد سزا پانے والے ملزمان کے وکیل فضل حق عباسی ایڈوکیٹ نے کہا کہ وہ اس سلسلے میں ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے۔ مشال کے بھائی نے بھی ہائی کورٹ میں اپیل کرنے کا کہا ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، ہری پور۔
اور میں نے اب سے کچھ ہی دیر پہلے بات کی مشال خان کے والد اقبال خان اقبال لالا سے، جو اس وقت برمنگھم میں ہیں، اور ان سے پوچھا کہ مشال خان کے قتل کا فیصلہ تو آ گیا، اب آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا؟
اگلا اقدام تو یہ ہوگا کہ اس میں جو 25 ملزمان کو چھوڑ دیا گیا ہے، تو اس کے خلاف جو ہے نا ہم ہائی کورٹ کے عدالت تک جائیں گے۔
اچھا جی، آپ اپیل کریں گے۔ اچھا، اس فیصلے کے آنے کے بعد آپ اور آپ کے اہل خانہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں گے؟
تو مطلب یہ کہ ترٹ تو ہر وقت ہوتا ہی رہتا ہے،
جی،
لیکن ہم اگر ڈریں گے تو پھر جو میں نے موقف اختیار کیا تھا کہ مشال خان جو ہے نا قتل کے بعد میں نے ملک میں جو مجرمانہ خاموشی اختیار نہیں کی اور قانون کی حکمرانی تک جانے کے لیے، تو پھر یہ ہے کہ یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ ہاں
جی جی، اور کیا آپ اپنے بیٹے کے قاتل کو پھانسی پر لٹکتا دیکھیں گے؟
دیکھو جی، اس ملک میں یہ کہ اگر کسی پر جھوٹا الزام لگاؤ، بے گناہ کسی کو مارو، اتنے تعلیم یافتہ بندے کو، اور پھر اس میں اگر کوئی چھٹ جائے تو پھر تو یہ روزانہ کا کام بن جائے گا. اس لیے میں نے مشال خان کا جو کیس اٹھایا تھا تو میں نے یہی کہا تھا کہ مشال خان واپس نہیں آئے گا، لیکن میں اس ملک میں یعنی قانون کی حکمرانی تک کے لیے اور ریاست کی ریٹ کو جو چیلنج ہوا ہے اور جو پاکستان کا روشن چہرہ دکھانے کے لیے اور ملک میں موجودہ مشالوں کے مستقبل کے خاطر میں نے یہ قدم اٹھایا تھا.
تو آپ نے جن مسائل کا آپ تذکرہ کرتے آئے ہیں مشال خان کے قتل کے بعد کے، ان مسائل کی وجہ سے معاشرے میں جو عدم برداشت ہے اس کی وجہ سے مشال خان جیسے اسٹوڈنٹس جو ہیں، بیٹے جو ہیں، وہ اسی طرح قتل ہوتے رہیں گے، تو یہ فیصلہ اب جو آیا ہے آپ کے خیال میں، آپ لگ تو نہیں رہے کہ اس فیصلے سے مطمئن ہیں، تو اس فیصلے کا کوئی امپیکٹ ہوگا معاشرے پہ، جو معاشرے میں خرابیوں کا آپ ذکر کرتے آئے ہیں اس پر؟
اس میں ایک وجہ ہے کہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا اور جو میں نے جو موقف اختیار کیا تھا
جی،
کہ کسی پر جھوٹا الزام لگاؤ اور پھر اس کو جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے مارو، یعنی یہ تو دیکھو خدا بندے کو پیدا کرتا ہے اور پھر خدا نے اس کا جان لینا ہے، تو ان لوگوں نے تو شرک بھی کیا ہے، تو ان کو ویسے قتل کیا، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے جو سزا ہوا ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے اور سزا ہونا چاہیے تاکہ اس قسم کے اقدامات کو روکا جا سکے.
اچھا اقبال علیہ، اگر سزا پانے والے طلباء اور ان کے والدین آپ سے معافی مانگنے آئے تو آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں جی، اس میں تو ایک تو میں نے پائی آر نہیں کاٹا تھا، یہ تو حکومت نے جو ہے نا ان لوگوں پر پائی آر کاٹا ہے. دوسرا یہ کہ تمام دنیا میں میرے ساتھ لوگ بہت رابطے میں ہیں اور مجھ سے ہمدردی رکھتے ہیں، اب تو میں اس میں اکیلا ہوں، لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے وہ مشال خان کے چاہنے والے ہیں، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ پہلے دن میں نے یہی کہا تھا کہ جن پر اسرار قوتوں نے میرے مشال خان کو درمیان سے وہ اٹھا کر لے گئے، قتل کیا، تو ان لوگوں کی زندگی کو بھی برباد کر ڈالا، تو ان کو چاہیے تو ان لوگوں کے نام بتائے کہ کس نے اس کو ورغلایا تھا.
یہ تھے مشال خان کے والد اقبال خان اقبال لالا. مشال قتل کیس میں کب کیا ہوا؟ اس واقعے کے بعد پولیس نے گرفتاریاں کی اور عدالت میں کیس چلا. ان تمام واقعات کی ٹائم لائن کے ساتھ پشاور سے رفعت اللہ اورکزئی.
سوابی سے تعلق رکھنے والے 25 سالہ مشال خان کو 13 اپریل 2017 کو مردان کی عبدالولی خان یونیورسٹی میں طلباء اور یونیورسٹی کے کچھ ملازمین پر مشتمل ایک مشتعل ہجوم نے توہین رسالت کے الزامات لگانے کے بعد قتل کر دیا تھا. اس واقعے کی ویڈیوز کو سماجی رابطوں کی ویب سائٹوں پر بڑے پیمانے پر جاری کیا گیا، جس کے بعد ذرائع ابلاغ پر یہ مطالبات زور پکڑتے گئے کہ اس قتل میں ملوث ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے. اس دوران سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس کیس کی از خود نوٹس لیتے ہوئے جی آئی ٹی تشکیل دینے کا حکم جاری کیا. ابتدا میں یہ کیس سستروی کا شکار رہا، تاہم عدالت عظمیٰ کی طرف سے نوٹس کے بعد اس میں تیزی لائی گئی. پولیس نے اس مقدمے میں کل 61 ملزمان کو نامزد کیا تھا، جن میں سے 58 زیر حراست اور 3 ملزمان بدستور مفرور ہیں. مفرور ملزمان میں سے ایک ملزم عارف کونسلر شامل ہیں، جسے اس کیس میں مرکزی ملزم بھی کہا جاتا ہے اور جس کا تعلق خیبر پختونخوا میں حکمران جماعت تحریک انصاف سے رہا ہے، جبکہ دیگر مفرور ملزمان میں صابر مایار اور اسد کاٹلنگ شامل ہیں. پولیس کی جانب سے اس مقدمے کا چالان 13 جون 2017 کو انسداد دہشت گردی کی عدالت مردان میں جمع کیا گیا. پولیس کے مطابق تحقیقات کے دوران مشال خان اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے نازیبا یا توہین آمیز کلمات کے استعمال کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا. رفعت اللہ اورکزئی، بی بی سی، پشاور.
مشال خان قتل کیس، کس ماحول میں یہ سارے واقعات ہوئے؟ یہ سوال اب سے کچھ دیر پہلے میں نے پوچھا سینئر صحافی اور تجزیہ کار شیراز پراچا سے، جو اس وقت ولی خان یونیورسٹی کے شعبہ صحافت سے وابستہ تھے.
پہلی بات تو یہ ہے دل کہ میں اس روز موجود نہیں تھا، یہ میں کئی بار بتا چکا ہوں. یہ تو اپنی جگہ ہے کہ مشال کا واقعے کی جو سیریسنس تھی اینڈ دی وے ہی واز بچرڈ اینڈ کیلڈ اینڈ لنچڈ، وہ تو وہ اس کی تو یعنی خوفناک واقعہ تو وہ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ مشال کے واقعے کے بعد بھی مسلسل ایسے واقعات پاکستان میں ہو رہے ہیں جس میں تشدد کا عنصر ہے، جس میں جان لینا انسان کو قتل کرنا، انسان کے ساتھ وحشیانہ بربریت کا سلوک کرنا، یہ کامن ہے، یہ عام ہے۔ مشال کے واقعے سے پہلے
مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف مطلب ہر جگہ پہ اس واقعے کو جو ہے یونیورسٹی سے یا کسی شہر سے یا سوچ سے نہیں جوڑا جا سکتا، لیکن ہر جگہ پہ یہ ہے۔ تو شیراز صاحب، اس فیصلے سے اگر یہی یونیورسٹی میں بھی ماحول اسی قسم کا ہے تو کیا اس میں کوئی تبدیلی آئے گی؟
مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی تبدیلی آئے گی۔ صاف، شفاف اور آبجیکٹو انویسٹیگیشن کے بعد اور عدالتی کارروائی کے بعد اگر جرم ثابت ہوا اور قانون نے اپنا راستہ لیا تو وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، مگر پاکستان میں میری نظر میں یہ اس قسم کے مسائل جو ہیں یہ صرف سزائیں دینے سے حل نہیں ہوں گے۔ یہاں پر سارے لوگ جو وائلنس میں جس کا شکار ہیں یا جو وائلنس کرتے ہیں وہ سارے میری نظر میں وکٹمز ہیں، اور وہ وکٹم اس لیے ہے کہ پچھلے 40 سال سے بیانیے کو ایک متشدد اور انٹالرنٹ، عدم برداشت کے رویے کو پذیرائی دی گئی، اس کو فروغ دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں نا، میں حیران ہوں، میں کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں لٹریسی ریشو یعنی تعلیم کی شرح کم ہے، کافی کم ہے، اور میڈیا لٹریسی تو پاکستان میں بالکل کانسیپٹ ہی نہیں، لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ میڈیا لٹریسی کیا ہوتی ہے۔ اور ایک ایسا ملک جہاں پر کہ لٹریسی بھی نہیں اور میڈیا لٹریسی کم ہے اور میڈیا لٹریسی بالکل بھی نہیں، اس ملک میں انتہائی جدید پروپیگنڈا ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہیں، بعض اداروں کی جانب سے، بعض سیاسی پارٹیوں کی جانب سے، بعض ایکٹرز کی جانب سے، اور لوگوں کے ذہنوں کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو اپنے جس طرح سے رنگ میں وہ ڈھالنا چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ ابھی ہم نے خادم حسین رضوی کے دھرنے میں دیکھا کہ اسلام آباد میں کیا ہوا، اگر چند دن اور گزر جاتے تو آپ دیکھتے کہ کوئی بہت خوفناک صورتحال پیدا ہو چکی تھی۔ تو یہ تو بڑا آسان ہے کہ آپ ایک نریٹو کو استعمال کر کے، میڈیا کو استعمال کر کے، سیاسی ریٹرک کو، نعرہ بازی کو استعمال کر کے لوگوں کو مشتعل کرنا، اکسانا بہت آسان ہے، لوگوں کو اپنی مرضی سے ان کی رائے کو انفلوئنس کرنا بہت آسان ہے۔ تو جو ہماری یونیورسٹی میں ہوا وہ تو ٹین ایجرز تھے، وہ تو ینگ لوگ اس میں بہت سارے تھے، اور اس طرح کی مطلب یہ پوری سوسائٹی ایک ایسی کینسر کی زد میں ہے جس کے علاج پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی، ریاستی سطح پر، سماجی سطح پر، سیاسی سطح پر، پوائنٹ سکورنگ سے آگے بات نہیں بڑھ رہی۔
یہ تھے سینئر صحافی اور تجزیہ کار شیراز پراچا، جو کہ مشال خان کے قتل کے وقت تو عبدالولی خان یونیورسٹی سے وابستہ تھے لیکن اب وہ عبدالولی خان یونیورسٹی چھوڑ چکے ہیں۔ اسی موضوع پر میں نے عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما اور تجزیہ کار افراسیاب خٹک سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ یہ واقعہ ولی خان یونیورسٹی میں ہوا جہاں باچا خان کا فلسفہ نظر آنا چاہیے، نہ وہاں باچا خان کی رواداری نظر آئی اور نہ عدم تشدد کا فلسفہ۔ یہ یونیورسٹیاں اور ادارے کیا ماحول دے رہے ہیں، کیسے اسٹوڈنٹس بنا رہے ہیں؟
دیکھیے جی، باچا خان یونیورسٹی ہو یا کوئی اور یونیورسٹی ہو، وہ ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر ہی رہنے والے لوگ ہیں، اور پچھلے 30-40 سال میں ہماری سماج کی جو کائے پلٹ ہوئی ہے، نظریاتی حوالوں سے، ثقافتی حوالوں سے، سیاسی حوالوں سے، سماجی حوالوں سے، یہ سب یونیورسٹیاں اس کی زد میں آئی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں مذہبی انتہا پسندی نے شدت حاصل کی ہے، جو پودا جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں لگایا گیا تھا وہ تناور درخت بن چکا ہے، اور بدقسمتی سے وہ ریاستی پالیسیاں بھی نہیں بدلی جو اس طرح کے رویوں کو فروغ دیتی ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ ہم ایسے عدم تحمل، عدم رواداری اور عدم برداشت کے ماحول میں زندگی کر رہے ہیں، جہاں پہ دیکھیے لوگ یہ کہنے میں تو لوگ حق بجانے میں، ہر آدمی کوئی حق ہے کہ وہ کہے کہ اس کا عقیدہ برحق ہے یا وہ اپنے عقیدے کو سچا سمجھتا ہے، یہ ہر انسان کا حق ہے، لیکن لوگ یہاں پہ ٹھہرتے نہیں ہیں، اس پہ اکتفا نہیں کرتے، وہ دوسرے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ غلط ہے، اور یہاں بھی بدقسمتی سے اپنے آپ کو روک نہیں پاتے اور آگے بڑھ کر پھر کہتے ہیں کہ یہ جو ان کا عقیدہ غلط ہے اس کو مٹانا چاہیے، ختم کرنا چاہیے، اور اس طرح فساد سے لفظ یا زمین پہ فساد شروع ہو جاتا ہے جو ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آ رہا ہے.
اچھا خٹک صاحب جی, خٹک صاحب کہا جاتا ہے کہ مذہبی جماعتوں کو بہت کم ووٹ پڑتے ہیں پاکستان میں, زیادہ تر ووٹ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی, عوامی نیشنل پارٹی, مسلم لیگ نون, ایسی بڑی جماعتوں کو پڑتے ہیں, تو پھر یہ عدم تشدد اور رواداری کا جذبہ کمزور کیوں ہوتا جا رہا ہے؟
دیکھیے یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ ضیاء الحق کے زمانے سے شروع ہوا, تو یہ کوئی ووٹوں سے تو وہ نہیں آئے تھے نا, انہوں نے تو ایک مارشل لا لگا کے ایک امریت نافذ کر کے لوگوں کے اوپر پالیسیاں مسلط کی تھیں, اور پھر اس کے بعد بھی جیسے میں نے عرض کیا جو ریاستی عناصر کو فروغ دیتے رہے ہیں, جو ریاستی حلقے شدت پسند عناصر کو فروغ دیتے رہے ہیں, ان کی سرپرستی کرتے رہے ہیں, وہ کوئی ان کی قوت انتخابی قوت تو نہیں ہے, وہ تو ایک طرح سے جو ریاست کے اندر ان کے پاس اختیارات ہیں, وسائل ہیں, ان کا استعمال کر کے یہ کام کرتے ہیں. لوگوں کی ووٹ اسی سے نہیں ہوتا, آپ نے ٹھیک کہا ہے, پاکستانی عوام نے کبھی انتہا پسندوں کو بڑے پیمانے پہ رائے نہیں دی, ان کو انتخاب کے ذریعے نہیں لائے وہ, لیکن میں نے چیک کیا جو ریاست کی اپنی پالیسیوں میں نقص ہے, سکم ہے, اس کی وجہ سے یہ لوگ آگے آئے ہیں. اور ابھی تک اور دیکھیے پھر مسئلہ مقامی بھی نہیں ہے, صرف دیکھیے جو افغان جہاد تھا اس کے لیے امریکہ نے پیسے دیے, عرب ممالک نے پیسے دیے, پھر سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو کشمکش ہے اس کے لیے بھی ہمارے یہاں سرمایہ کاری آئی, اور ایک طرح سے پراکسی وار ہماری سرزمین پہ لڑی گئی, اور ہماری ریاست نے سختی سے روکا نہیں ان چیزوں کو, اور ایک طرح سے جو مقامی مسئلہ تھا اس کو اور گہرا بنایا, بین الاقوامی جو مداخلت ہوئی ہمارے خطے میں اور ہمارے ملک میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گمبھیر اور بہت گہرا مسئلہ ہے, اور اس کے لیے پہلی بات سیاسی عزم کی ہے, سیاسی ارادے کی ہے. یہ پچھلے 10 سال میں کئی بار ہوا ہے, مثلا جنرل مشرف نے کہا کہ وہ ایک مستقل اور سرخیالی لانا چاہتے ہیں, لیکن عملاً اس میں کوئی تبدیلی نہیں. پھر نیشنل ایکشن پلان آیا, آپریشن ضرب عزب آیا, آپریشن رد الفساد آیا, لیکن میرے خیال میں ابھی تک ریاست نے وہ حوصلہ حاصل نہیں کیا, سیاسی عزم نہیں پایا ہے جس کی مدد سے وہ اس مسئلے کے انتہا پسندی بنیاد ہے, دہشت گردی پھر اس سے جنم لیتی ہے, لیکن انتہا پسندی کو ہم نے ایڈریس کیا, کوئی نصاب میں ریفارم نہیں ہوا, مدرسوں کی اصلاح کی بات ہوتی وہ نہیں ہوئی, فاٹا کو ہم نے انٹیگریٹ کرنا تھا ریاستی نظام میں منسٹری میں وہ نہیں ہوا, بلوچستان میں بات چیت کرنی تھی وہ نہیں ہوئی, جو بین تنظیمیں ہیں جن تنظیموں پر پابندی ہے ان کو دوسرے ناموں سے کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, یہ کئی بار فیصلہ ہوا اس پر ایک بار بھی عمل درآمد نہیں ہوا. تو یہ چیزیں جب تک نہیں ہوں گی صرف لپا پوتی کرنے سے, زبانی جمع خرچ سے, تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا.
نہیں ہوگا. اچھا خٹک صاحب, توہین مذہب ایسا الزام ہے کہ جب کسی پہ لگے تو ایون سیاسی جماعتیں, بڑی بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کوسوں دور بھاگ جاتی ہیں. سلمان تاثیر کی مثال لے لیں, اس وقت جس طرح پیپلز پارٹی کے رہنما سامنے آنے سے کترا رہے تھے, یا مشال قتل کیس کی مثال لے لیں کہ عبداللطیف افریدی جو ہیں وہ جب آئے انہوں نے آن کیا, اس کے بعد باقی سیاسی جماعتیں وہ آگے بڑھیں اور قائدین آگے بڑھے, یہ صورتحال کب بدلے گی؟
دیکھیے جی, اصل میں جب معاشرے میں جنون پھیل جاتا ہے, ایک دیوانہ پن پھیل جاتا ہے, تو پھر عقل دلیل اور منطق کے لیے گنجائش نہیں رہتی. میں نے ایک روایت سنی تھی امام غزالی کے بارے میں کہ انہوں نے کوئی اپنے دور میں کوئی سروے کرنا چاہا تھا, تو انہوں نے ایک کسان کو جو ہل چلا رہا تھا روک کے انہوں نے پوچھا اور کیا عقیدے کے بارے میں سوال آتے, وہ سروے کے لیے پوچھ رہا چاہتے تھے, یعنی ایسا نہیں تھا کہ اس کسان کو وہ کنونس کر رہے تھے, انہوں نے سوال پوچھے. پہلا سوال یہ کسان کو اچھا نہیں لگا, دوسرا سوال جب امام غزالی صاحب نے کیا تو اس نے کسان نے اپنا ڈنڈا اٹھایا, اس سے کہا اچھا تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ امام غزالی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس فلان بات کے لیے کیا دلیل ہے؟ جب اس نے ڈنڈا اٹھایا تو امام غزالی بھاگے اور انہوں نے بھاگتے ہوئے کہا کہ تمہاری دلیل بڑی مضبوط ہے. تو ہمارے یہاں بھی یہ جو دلیل والا مسئلہ ہے یہ ڈنڈے پر چلا گیا ہے, ڈنڈا ہی نہیں گولی تک چلا گیا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے جیسے آپ مسلمان تاثیر کی بات کی ہے اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں. ہمارے علماء, دینی علماء, بڑے اچھے اچھے علماء جو جنہوں نے انتہا پسندی کی مخالفت کی, وہ انتہا پسندی کے شکار ہوئے, ان کو قتل کیا گیا, وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو یہ ہمارے واقعی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں, تبھی لوگوں میں ایک خوف بھی پیدا ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات جیسے میں نے کیا, ریاست نے نہ صرف اس کی روک تھام نہیں کی ہے بلکہ فتوی بازی کو ایسے لوگوں کے خلاف استعمال کیا ہے جو بعض ریاستی پالیسیوں سے اتفاق نہیں کرتے یا تنقید کہا کہ استعمال کرتے ہیں, تو ان کو بھی اس طرح کے فتووں کے ذریعے خاموش کرانے کی کوشش کی گئی ہے. تو اس لیے
ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے۔
یہ تھے عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما اور تجزیہ کار افراز سیاب خٹک۔ سامعین، آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج سربین کا اہم موضوع مشال خان قتل کیس کا آج ہونے والا فیصلہ ہے۔ آپ نے مشال خان کے والد اقبال خان اقبال لالہ کی بی بی سی اردو سے خصوصی گفتگو سنی۔ آپ ان کا انٹرویو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ توہین مذہب اور شدت پسندی پر ہم نے بات کی تجزیہ کار اور مصنف ڈاکٹر خادم حسین سے، جو کہ آپ سربین کے اگلے حصے میں سن سکیں گے۔ سربین ابھی جاری ہے۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے۔
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور۔
آسٹریلیا میں جاری سہ فریقی ٹی ٹوینٹی کے دوسرے میچ میں آسٹریلیا نے گلین میکسویل کی شاندار آل راؤنڈ کارکردگی کے نتیجے میں انگلینڈ کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 155 رنز بنائے اور اس کے 9 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ ڈیوڈ ملان نے 50 رنز سکور کیے۔ میکسویل نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ جواب میں آسٹریلیا نے 19ویں اوور میں مطلوبہ اسکور پورا کر لیا۔ گلین میکسویل نے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں اپنی دوسری سینچری اسکور کی۔ ان کے 103 رنز ناٹ آؤٹ میں 4 چھکے اور 10 چوکے شامل تھے۔ بھارت اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیمیں آج کیپ ٹاؤن میں تیسرے ون ڈے انٹرنیشنل میں مد مقابل ہیں۔ بھارت کو 6 میچوں کی سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل ہے۔ بنگلہ دیش اور سری لنکا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ کل سے ڈھاکہ میں شروع ہو رہا ہے۔ چٹاگونگ میں کھیلا گیا پہلا ٹیسٹ میچ ڈرا ہو گیا تھا۔ عالمی نمبر 1 رافیل نڈال نے اس سال جون میں لندن کے کوئنز کلب ٹینس ٹورنامنٹ میں شرکت کی تصدیق کر دی ہے۔ نڈال فٹنس مسائل کی وجہ سے پچھلے 2 سال سے کوئنز کلب ٹورنامنٹ نہیں کھیل پائے ہیں۔ گزشتہ ماہ وہ انفٹ ہونے کے سبب آسٹریلین اوپن کا کوارٹر فائنل بھی جاری نہ رکھ پائے۔ برطانیہ کے اینڈی مرے نے بھی کوئنز کلب ٹینس ٹورنامنٹ کھیلنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ وہ بھی کافی عرصے سے انفٹ ہیں۔ رونالڈ کومن کو ہالینڈ کی فٹ بال ٹیم کا مینیجر مقرر کیا گیا ہے۔ ہالینڈ کی ٹیم اس سال ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ افغانستان نے زمبابوے کے خلاف دوسرا ٹی ٹوینٹی 17 رن سے جیت کر سیریز 2-0 سے اپنے نام کر لی۔ سوانسی نے ایف اے کپ میں ناٹنگم سٹی کو 1-1 میں 8 گول سے شکست دے دی۔ ہرڈلز فیلڈ نے برمنگم سٹی کے خلاف 4-1 سے کامیابی حاصل کی۔ اب 5ویں راؤنڈ میں اس کا مقابلہ مینچسٹر یونائیٹڈ سے ہوگا۔ کھیلوں کی عالمی ثالثی عدالت نے آج ان 15 روسی ایتھلیٹس اور کوچز کی اپیلوں کی سماعت شروع کر دی ہے جنہیں انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے سرمائی اولمپکس میں حصہ لینے سے روک دیا ہے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبدالرشید شکور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نجی ٹی وی چینل پر عدلیہ مخالف پروگرام نشر کرنے پر اس پروگرام کے میزبان، پروڈیوسر اور چینل کی مالکہ کو توہین عدالت میں زار وجوہ کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل سربین کے اگلے حصے میں سنیے گا۔ فی الحال سربین اپنے نصف کو پہنچا۔ اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ نازش ظفر۔
ہری پور میں استاد دہشت گردی کی ایک عدالت نے مشال خان قتل کیس کے فیصلے میں مرکزی ملزم عمران علی کو سزائے موت سنائی ہے۔ 31 ملزمان کو مختلف مدت کی قید جبکہ 26 ملزمان کو بری کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع مردان کی پولیس کے مطابق ڈی این اے رپورٹ آنے کے بعد 4 سالہ بچی اسما سے جنسی زیادتی کی کوشش اور ان کے قتل کے مقدمے کے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ امریکی نائب صدر مائک پینس نے جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ شمالی کوریا کو پروپیگنڈا کے ذریعے سرمائی اولمپکس پر حاوی ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔ برطانیہ سے شام کی صورتحال پر نظر رکھنے والے ایک انسانی حقوق کے ادارے کا کہنا ہے کہ دمشق کے قریب باغیوں کے زیر قبضہ مشرقی غوطہ میں شامی حکومت کے تازہ ترین حملوں میں کم از کم 20 شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ توہین مذہب، توہین رسالت اور توہین قرآن، یہ الزامات جب بھی کسی پر لگتے ہیں تو مین سٹریم میڈیا ہو، سیاستدان ہو یا لوگ ہوں، فوراً جس پر الزام لگے اس سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ ذمہ دار معاشروں میں کیا رویہ ہوتا ہے؟ یہ سوال اب سے کچھ دیر پہلے میں نے پوچھا مصنف اور تجزیہ کار ڈاکٹر خادم حسین سے۔
خیال یہ ہے کہ جس طرح ریاستی بیانیہ ہوتا ہے اور میڈیا کے ذریعے اور مختلف اور ذرائع سے، یعنی مختلف تنظیموں کے ذریعے، مختلف مذہبی جماعتوں کے ذریعے، وہ جو ایک مفکورہ ہوتا ہے جو ریاست کی طرف سے دراصل اس کو شے ملتی ہے، اس کو بے پناہ کر دیا جاتا ہے، اس کو ہتھیار بنا دیا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ ہتھیار اس طرح ہوتا ہے کہ جس بندے پہ یا جس آدمی پہ یا جس عورت پہ یا جس انسان پہ وہ ہتھیار آزمایا جاتا ہے تو وہ اس کو مجرم بھی قرار پاتا ہے اور مر بھی جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کا خوف بہت زیادہ ہوتا ہے، جس خوف کی وجہ سے پھر لوگ اگرچہ حق بات بھی ہو، اس میں دلیل بھی ہو، متبادل کوئی رائے پیش نہیں کر پاتے۔ یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے اور یہ اب ایک نارم بن چکا ہے کہ مختلف ذرائع مختلف طریقوں سے مختلف قسم کی بیانیوں کو ہتھیار بنا کے متبادل فکر رکھنے والوں کو اور ٹالرنس رکھنے والوں کو، برداشت رکھنے والوں کو مین اسٹریم نیریٹو سے یا جو مرکزی بیانیہ ہوتا ہے اس سے الگ کر دیا جاتا ہے۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کیا وجہ ہے کہ توہین مذہب کے الزام لگنے والوں کو قانون، کوئی بھی قانون ہاتھ میں لے کر اگر ہلاک کر دے تو قاتل جرم کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ اچھی خاصی تعداد کا ہیرو بن جاتا ہے؟ اس سوچ کو اکثر لوگ بیمار سوچ کا نام بھی دیتے ہیں، لیکن اس سوچ کا کوئی علاج بھی ہے؟
بالکل، اس سوچ کا علاج دو تین طریقوں سے ممکن ہے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جس ریاست یا ریاستی ادارے جس بیانیے کو ہتھیار بناتے ہیں وہ ہتھیار بنانے کے عمل کو روک دے۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مکالمے کے عمل کو، بحث و مباحثے کے عمل کو اور متبادل فکر کے اظہار کی پابندیاں ہٹ جائیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح پڑھایا جاتا ہے بالکل اعتدال سے لوگوں کو، اسکولوں میں، کالجوں میں، مدرسوں میں، یونیورسٹیوں میں، کہ ایک ہی زاویہ ممکن ہوتا ہے یا جس کو کہتے ہیں نا مطلق فکر یا مطلق خیال، وہ مطلقیت، خیال کی مطلقیت، اس کو تحلیل کرنا پڑے گا۔ اس کو مختلف آراء، جو جس کو تکثیریت کہتے ہیں، تکثیریت کو اپنانا پڑے گا۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جو میڈیا کے ذریعے مسلسل بعض ایشوز کو ایک طرف ٹریویلائز کیا جاتا ہے، اس کو کم بلٹل کیا جاتا ہے، کم کیا جاتا ہے جو لوگوں کے اصل مسئلے ہوتے ہیں، اور جو لوگوں کے اصل مسئلے نہیں ہوتے ہیں، لوگوں کے اصل مسئلوں سے رخ ہٹانے کے لیے، پہلو ہٹانے کے لیے، نظر ہٹانے کے لیے اور جو غیر متعلق مسائل ہیں وہ لاتے ہیں، جس سے ایک طرح سے مطلقیت جنم لیتی ہے اور وہ مطلقیت اس غیر تکثیری فکر کو پھر اسٹرینتھن کرتی ہے، اس کو مضبوط کرتی ہے۔ تو تکثیریت اپنانا مختلف ذرائع سے، میڈیا کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے اور مختلف سول سوسائٹی اور اکیڈمی کے ذریعے اپنانے کی ضرورت پڑے گی۔
اچھا یہ بتائیے کہ توہین رسالت کا قانون کیا کسی اور ملک میں بھی اس کا اتنا استعمال ہو رہا ہے یا صرف پاکستان میں بھی اس کا اتنی کثرت سے استعمال ہو رہا ہے؟
میرے علم کے مطابق، میرا خیال ہے کہ اس طرح کا قانون یا تو کہیں اور بھی موجود نہیں ہے، اور اگر موجود بھی ہے، جسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید ایران میں اور سعودیہ میں شاید ایسا کوئی قانون موجود بھی ہوگا، لیکن اب تک میرے علم کے مطابق اس پہ کسی کو سزا نہیں ملی یا کسی کو زیر حراست نہیں لیا گیا۔ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ اس کے ساتھ ریاستی بیانیہ کو ملا کے ہتھیار بنانے کا عمل وہاں بھی ان انتہا پسند ملکوں میں نہیں ہو پاتا. میرا خیال یہ ہے کہ یہ ریاستی اشرافیہ کے ساتھ کسی کو بھی اختیار سے باہر کرنے کے لیے، کسی کو بھی ریسورسز سے، کسی قوم کو، کسی شخص کو وسائل سے باہر رکھنے کے لیے اور اظہار رائے تکثیریت کو کاٹنے کے لیے اور جبری اقسانیت کو نافذ کرنے کے لیے اس پاکستان کے اندر اس ریاستی اشرافیہ نے بہت عرصے سے یہ اپنا رکھا ہے، جو دراصل خود پاکستانی معاشرے اور ریاست کے لیے نقصان دہ عمل ہے.
تو ڈاکٹر صاحب، ایسے معاشرے میں جہاں توہین مذہب کے قوانین کا سختی سے استعمال کیا جا رہا ہے، اس سے مذہب کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے؟
میرا خیال ہے کہ مذہب سے اگر کسی چیز سے فائدہ ہوتا ہے تو وہ ہے کہ وہ ملک یا وہ ریاست انسانی حقوق کے حوالے سے، لوگوں کے بنیادی مسائل کے حوالے سے اور لوگوں کو آسانی اور ان کے مسائل کے حل کرنے کے حوالے سے کتنا آگے جاتا ہے یا کتنا وہ اس کو حل کرتا ہے یا کتنا وہ لوگ اس سے، اس کے حل سے، اس ریاست یا اس ملک کے حل سے مطمئن ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ لوگوں اور ریاست کے درمیان فاصلہ کم ہوگا تو اس سے فائدہ ہوتا ہے ریاست کو بھی اور معاشرے کو بھی. کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا کہ کسی بھی قانون کو، بالخصوص مذہبی قوانین کو، بظاہر رائج کر کے اور اس کو مسلسل اختیار کے ساتھ جوڑ کے کہیں بھی کوئی کسی مذہب کو فائدہ ہوا ہے یا کسی فلسفے کو یا کسی فکر کو فائدہ ہوا ہے یا کسی کی ریاست کو فائدہ ہوا ہے.
ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں شاید پشتون کلچر کی جذباتیت اور معاشرے میں طالبانائزیشن کا عنصر بھی کار فرما ہے. اس واقعے کے ہونے میں آپ اس کلچر کا حصہ ہیں، وہیں پہ رہتے ہیں، تحقیق بھی آپ نے کافی کی ہے، کیا رائے آپ کی؟
میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا مفروضہ ہے اور یہ ایک شارٹ کٹ ہوتا ہے کہ جب ہم تجزیہ نہیں کر پاتے یا جب ہم بعض ریاستی بیانیوں کو چیلنج نہیں کر پاتے یا جب ہم کسی نہ کسی حوالے سے کوآپٹ ہونا چاہتے ہیں یا واضح بات نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آسان علاج اس کا یہ نکالا، حل یہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ کسی ایک گروپ کو، کسی ایک قوم کو، کسی ایک نسل کو، کسی ایک مذہب کو، کسی ایک ادارے کو مورد الزام ٹھہرا کے اپنے آپ کو، اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جائے. میرا خیال ہے کہ بہت بڑا مفروضہ ہے، بہت بڑا سٹیریوٹائپ ہے کہ پختون معاشرے کو یا پختون کلچر کو یا پختون قوم کو بحیثیت مجموعی انتہا پسند یا دہشت گرد یا متشدد فکر رکھنے والے لوگوں کے حوالے سے لیا جاتا ہے. یہ بار بار تاریخ سے بھی ثابت ہوا، واقعات سے بھی ثابت ہوا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یعنی پچھلے کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے جو کچھ پنجاب کے اندر ہوتا آ رہا ہے، دوسری قوموں میں ہوتا آ رہا ہے، تو یہ بالکل ابھی تک بالکل واضح ہو، جس طرح پچھلے کئی دہائیوں سے اور پچھلے کئی سالوں سے بات بالکل سامنے آ گئی کہ کس طرح پشتونوں کے مختلف علاقوں کے لوگوں نے، مختلف گروہوں نے انتہا پسند فکر کے خلاف آواز بھی اٹھائی اور اس کا خمیازہ بھی بھگتا. جس طرح سیاسی جماعتوں میں، پشتون قوم پر سیاسی جماعتوں نے آواز اٹھائی اور اس کا خمیازہ بھی بھگتا، تو اس سے بالکل واضح طور پہ سامنے آ جاتی ہے یہ بات کہ یہ مفروضہ، اس میں کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے پاؤں نہیں ہے، یہ صرف اپنے آپ کو چھڑانے والی بات ہے.
یہ تھے تجزیہ کار اور مصنف ڈاکٹر خادم حسین. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں ہی ضلع مردان میں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ڈی این اے رپورٹ آنے کے بعد 4 سالہ بچی اسما سے جنسی زیادتی کی کوشش اور ان کے مقدمے، قتل کے مقدمے کے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنتے ہیں عمر آفریدی سے.
مردان کے آر پی او عالم شنواری نے بدھ کو ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ 15 سالہ ملزم اسما کا قریبی رشتہ دار بھی ہے جو اس کے گھر کے قریب ہی رہتا تھا. ان کے مطابق ملزم ایک ریستوراں میں یومیہ اجرت پر کام کرتا تھا اور واقعے کے روز کام پر نہیں گیا تھا. آر پی او کے مطابق ملزم کئی روز تک پولیس کے ساتھ سرچ آپریشن میں شامل رہا اور گنے کے کھیتوں میں بھی گیا. انہوں نے کہا کہ ملزم کا ڈی این اے بچی کے خون کے ایک قطرے سے میچ کر گیا جو ایک پتے پر تھا اور پولیس کو کھیتوں سے ملا تھا. انہوں نے کہا کہ ملزم نے اپنے ایک دوست کو بچی کے قتل کے بارے میں بتایا تھا، تاہم اس نے پولیس کو اس ضمن میں لا علم رکھا. پولیس نے ملزم کے اس دوست کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ مردان کے علاقے گجر گھڑی کی 4 سالہ اسما کو جنوری کے دوسرے ہفتے میں اغوا کیا گیا تھا، جس کے بعد اس کی لاش قریبی کھیتوں سے ملی تھی۔ پوسٹ مارٹم میں اسما سے جنسی زیادتی کی تصدیق ہوئی تھی۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ سن رہے تھے عمر آفریدی سے۔ رخ کرتے ہیں انڈیا کا، جہاں حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک متنازع رہنما کا کہنا ہے کہ ملک کے مسلمانوں کو پاکستان چلے جانا چاہیے۔ ونے کٹیار لوک سبھا کے رکن ہیں اور ان کا خیال ہے کہ چونکہ مسلمانوں نے ملک کا بٹوارا کیا تھا، اس لیے اب ان کا یہاں کوئی کام باقی نہیں ہے۔ دلی سے سہیل حلیم کی رپورٹ۔
ونے کٹیار کا شمار بی جے پی کے زیادہ سخت گیر رہنماؤں میں کیا جاتا ہے۔ گزشتہ مہینے جب یوم جمہوریہ کے موقع پر اتر پردیش کا قاس گنج شہر مذہبی فسادات کی زد میں تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ تشدد میں پاکستان پرست لوگ ملوث تھے۔ اب ان کا کہنا ہے کہ مسلمانوں نے ملک کا بٹوارا کرایا تھا اور آبادی کے لحاظ سے انہیں زمین دے دی گئی تھی، اس لیے انہیں وہاں چلے جانا چاہیے۔
جو دیش کے اندر دیش کو نہیں مان رہے ہیں، آئے بندے ماترم کا گیت نہیں کہنا چاہتے ہیں، بھارت ماتا کی جے نہیں بولنا چاہتے ہیں، ان کو اس دیش کے اندر رہنے کی آوشیکتا کیا ہے؟ جن سنکھیا کے آدھار پر دیش کا بٹوارا ہو گیا۔ میں نے پوروی پاکستان پاکستان بنا تھا، آج بنگلہ دیش ہے، تو سارے مسلمان ان دیشوں کے اندر چلے جائیں، یہ دیش کے اندر رہنے کی ضرورت کیا ہے؟
اس سے پہلے بھی بی جے پی کے کئی سینئر رہنما، جن میں وفاقی وزیر گریراج سنگھ کشور بھی شامل ہیں، ہندوستانی مسلمانوں کو پاکستان جانے کا مشورہ دے چکے ہیں۔ مسٹر کٹیار کے بیان پر بی جے پی کے ایک اور سینئر رہنما سبرامنیم سوامی نے کہا کہ ہندوستانی مسلمانوں کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ان کے آبا و اجداد ہندو تھے۔
یدی کوئی کہیں کہ مسلمان کو سویکار کرنا اور یدی وہ نہیں مانتا تو اس کو کیسے روکو گے؟ تو وہ اسی کہے گا، یہ اس پر انکش لگنی چاہیے، تو میں کہوں گا کہ مسلمان کو انیواریہ بنا دینا چاہیے کہ اس دیش کی ناگرک ہو، تو یہ سویکار کرو جو سچ ہے، ڈی این اے کے انوسار سچ ہے کہ ان کا پوروج ہندو ہے۔
لیکن جواب میں مجلس اتحاد المسلمین کے رہنما اسد الدین اویسی نے پارلیمان میں کہا کہ تقسیم کے وقت ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں نے دو قومی نظریے کو مسترد کیا تھا، اور یہ کہ کسی ہندوستانی مسلمان کو پاکستانی کہنے والے لوگوں کو سزا دینے کے لیے قانون بنایا جانا چاہیے۔
آپ کیا قانون بنا سکتے کہ ہندوستان میں کسی بھی مسلمان کو کوئی پاکستانی نہیں پکارے گا؟ آپ بنائیے، اس کو 3 سال سزا دیجئے، مگر آپ نہیں بنائیں گے۔ آپ قانون جو ٹرپل طلاق پڑھانے جا رہے ہیں، یہ عورتوں کے خلاف ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے، کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، اس سے عورتوں سے ناانصافی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ میڈم۔
جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے اپنے رد عمل میں کہا،
کوئی مسلمان پاکستان جانے والا نہیں ہے، ہم بھارتی ہیں، ہم نے بھارت میں رہنا ہے، یہیں پلے ہیں، یہیں جینا ہے، یہیں مرنا ہے۔
وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ
ایسے لوگ ہیں، اب دنیا میں تو پاگل لوگ بھی تو ہیں، ان کا کیا کرو گے؟
انڈیا میں گزشتہ چند برسوں میں مذہبی منافرت میں اضافہ ہوا ہے۔ حکومت نے منگل کو ہی کچھ اعداد و شمار جاری کیے ہیں، جن کے مطابق ملک میں گزشتہ برس مذہبی تشدد کے 822 واقعات پیش آئے، جن میں 111 افراد ہلاک ہوئے اور 2500 سے کچھ کم زخمی۔ اس فہرست میں شمالی ریاست اتر پردیش سب سے اوپر ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر جنوبی ریاست کرناٹک ہے۔ تشدد کے واقعات کی تعداد سن 2016 کے مقابلے میں 17% زیادہ رہی۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
اب رخ کرتے ہیں کوئٹہ کا، جہاں پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی اسمبلی کے رکن اور سابق وزیر خوراک میر اظہار حسین کھوسا کو بدعنوانی کے ایک مقدمے میں کوئٹہ کی ایک احتساب عدالت نے 14 روزہ ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا ہے۔ ان کو محکمہ خوراک میں 28 کروڑ روپے کی بدعنوانی کے الزام کے حوالے سے گرفتار کیا گیا تھا۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بلوچستان اسمبلی کے رکن میر اظہار حسین کھوسا کو آج احتساب عدالت میں پیش کیا گیا۔ ان کو گزشتہ روز نیب حکام نے گرفتار کیا تھا۔ نیب کے مطابق انہوں نے محکمانہ سفارشات کے برعکس ایک بری ساکھ کے عامل گریڈ 6 کے ملازم کو سریاب میں گندم کے گوداموں کا انچارج تعینات کروایا۔ نیب نے الزام عائد کیا کہ سابق وزیر خوراک کے آشیرواد سے 65,000 گندم کی بوریاں غبن کی گئیں، جس کے نتیجے میں قومی خزانے کو 28 کروڑ روپے کا نقصان پہنچا۔ نیب کے حکام کی جانب سے احتساب عدالت سے اظہار کھوسا کی ریمانڈ کی درخواست کی گئی۔ ان کے وکیل خورشید انور کھوسا کا اس حوالے سے کہنا تھا،
اس میں جو ہے 14 دن کا ریمانڈ ملا ہے،
الزام تو یہ تھا کہ انہوں نے ابھی تک وہ ریفرنس تو آیا ہے سچ نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی عنایت نامی کوئی بندہ تھا اس کے حوالے سے، کیونکہ انہوں نے وہاں پر انہوں نے اس کو اپینڈ کیا تھا، ایسا چیز تمام چیزیں ایلیگیشنز ہیں، کوئی ایسا چیز اس میں ریئلٹی نہیں ہے۔
اظہار حسین کوسا سن 2018 کے عام انتخابات میں پہلی مرتبہ بلوچستان اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، ان کو وزیر خوراک مقرر کیا گیا۔ میر اظہار کوسا کا شمار نون لیگ کے ان چند اراکین میں ہوتا ہے جنہوں نے دباؤ کے باوجود سابق وزیر اعلیٰ نواب ثناء اللہ زہری کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا ساتھ نہیں دیا۔ بلوچستان میں محکمہ خوراک کا شمار ان محکموں میں ہوتا ہے جو کہ بدعنوانی کے حوالے سے زیادہ بدنام ہیں۔ 90 کی دہائی کے بعد سے اس محکمے کے جتنے بھی وزیر بنے ان میں سے اکثریت کے خلاف بدعنوانی کے مقدمات بنے اور وہ گرفتار بھی ہوئے۔ بلوچستان کی موجودہ اسمبلی کے اراکین میں سے میر اظہار کوسا وہ دوسرے رکن ہیں جن کو اب تک بدعنوانی کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اس سے قبل سابق مشیر خزانہ میر خالد لانگو کو 1.5 ارب روپے سے زائد کی بدعنوانی کے ایک مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
رول ساؤنڈ، کیمرا، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
بم کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں، اٹھ جاتا ہے۔
یا فرحان جلیبی، معشوق فریبی، خیال ہے تیرا دیوانا، بھائی وا، بھائی وا۔
ہر سنیچر سیروین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
سیروین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نجم سیٹھی پر اعتماد ہیں کہ پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی مکمل بحالی کو زیادہ سے زیادہ مزید 2 برس کا عرصہ لگے گا۔ نامہ نگار عمر دراز سے خصوصی انٹرویو میں نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ رواں ماہ ہونے والے PSL 3 کے تیسرے سیزن کا فائنل کراچی میں منعقد ہوگا، جس کی تیاری جاری ہے۔
کراچی میں کچھ ایشوز تھے، وہ انہوں نے ٹھیک کر لیے ہیں۔ ایز یو نو، رینجرز نے بڑی محنت کی ہے وہاں ٹیررزم کو ختم کرنے کی، اس لیے کراچی از اے سیف سٹی ناؤ، اینڈ سو وی آر ریڈی ٹو پلے ان کراچی۔
تو اس کا بھی اسی طرح کا ماحول ہوگا جیسے لاہور میں تھا، سخت سیکورٹی کے اندر؟
لاہور میں اتنی سخت سیکورٹی نہیں تھی، اچھی سیکورٹی تھی۔ لاہور میں کسی نے کمپلین نہیں کیا کہ جی ہماری سیکورٹی کی وجہ سے ہمیں کوئی تکلیف ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے کراچی میں بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ اور رینجرز کے ساتھ مل کے اسی قسم کی گڈ ارینجمنٹس کیے جائیں، جس میں حسب معمول کا کراچی کا کاروبار بھی چلے اور ہمارا میچ بھی ہو جائے سیکیورٹی میں۔
سو اس لاہور کے میچز کے بعد ایک جو تاثر سامنے آیا وہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ سیکیورٹی کے اندر تو کوئی بھی آ کے میچ کھیل لے گا، تو کانفیڈنس تو تب آتا ہے نا جب وہ
اتنی زیادہ سیکیورٹی میں سب کھیلنے بھی آئے ہیں اور کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ دس از دا بیوٹی آف اٹ، سارا شہر چل رہا تھا۔
ابھی ٹیم جو ہے نیوزی لینڈ سے واپس آ چکی ہے، نیوزی لینڈ کی ODI سیریز میں ٹیم ایک بھی میچ نہیں جیت پائی۔
جی ہاں، آپ نے دیکھا PSL نے ہماری ٹیم کو T20 کے لیے تیار کر دیا۔ اب ہمیں اپنی ٹیم کو ODI اور ٹیسٹ میچز کے لیے تیار کرنا ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے پرانے بڑے اسٹارز جو تھے وہ فیڈ اوے ہو رہے ہیں یا بوڑھے ہو رہے ہیں یا ان کے ریفلیکسز اتنے اچھے نہیں رہے جتنے پہلے تھے، تو اب ہمیں ایک نئی ٹیم گروم کرنی پڑ رہی ہے۔ ٹیسٹ میں تو ابھی بھی ہم اوکے ہیں، ODIs میں کمزور ہیں ون ڈے میں۔ اب ہم تیاری کر رہے ہیں ورلڈ کپ کی جو اگلے سال ہوگا، اس لیے سارا فوکس اس کے اوپر ہے اس وقت۔
تو اس کی وجوہات آپ نے جاننے کی کوشش کی کہ کیوں پرفارم کیا، برا پرفارم کیا ٹیم؟
اس کی رپورٹس جب آئیں گی تو پھر اس کو اسٹڈی کریں گے، بھی تو ٹیم واپس آئے گی، مینیجر کی رپورٹ آئے گی، مکی آتھر کی رپورٹ آئے گی، دین ویل سٹ ڈاؤن اینڈ ڈیسائڈ کیا غلطیاں ہوئیں، کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، آگے کیا کرنا ہے۔
سر، ہم چیمپئنز ٹرافی تو ہم لوگ جیت گئے، لیکن ابھی بھی جو لگتا ہے ایک تاثر وہ یہ ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ماڈرن کرکٹ اس طرح کھیل نہیں پا رہی، آپ اس طرح کے ماڈرن کرکٹرز پروڈیوس نہیں کر پائے۔
نہیں نہیں ہو جائے گا، سارے اب ماڈرن کوچز ہیں، ماڈرن راستے ہیں، ہو جائے گا۔
مطلب وہ جو اگریسو انٹینٹ کے ساتھ باقی ٹیمز کھیلتی ہیں، 300 کا اسکور ہو رہا ہے، اور
یار پتہ نہیں کیوں آپ اتنی نگیٹو تھنکنگ کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ کی ٹیسٹ ٹیم بھی جو ہے وہ بھی ہم ٹیسٹ پہ نمبر 1 پہ آ چکے ہیں ود ان دا لاسٹ 12 منتھس، اور ون ڈے میں بھی آ چکے ہیں اور T20 میں بھی آ چکے ہیں، تو اتنی نگیٹیوٹی کی کیا ضرورت ہے؟
یہ لاہور میں جو میچز ہوئے ہم نے کروائے اس کے بعد اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے؟ پاکستان کتنی جلدی ایک سیریز ہوسٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا بغیر؟
دیکھیے یہ اس کے تین چار پہلو ہیں، میرا کنٹرول صرف ایک پہ ہے. ایک تو یہ کہ اوور آل سیکورٹی سچویشن ملک میں کیسے بہتر ہوتی ہے، بہت بہتر ہو گئی. تو جنرلی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اسٹیڈیمس تیار کر لیں تو آہستہ آہستہ وی کین اوپن دیم اپ. ہماری ساری ڈومیسٹک کرکٹ ہوتی ہے، کوئی ایشو نہیں، ایوری تھنگ از فائن. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دا نیکسٹ ٹو ایئرس میکس فل فلیش کرکٹ کی ریسٹوریشن ہو جائے گی.
اور اگر یہ نہیں ہوتا تو اس سے پاکستانی کرکٹ کو
کیوں نہیں ہوگا،
کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟
نقصان تو ہونا تھا جو ہو گیا، اب انشاءاللہ اس کو ہم انڈو کر رہے ہیں. اب آئی سی سی کی ٹیم انٹرنیشنل پلیئرز ہو گئے ہیں، سری لنکا ہو گیا ہے، ویسٹ انڈیز مارچ میں آ رہے ہیں، زمبابوے ہو گیا ہے، افغانستان آنے کے لیے تیار ہے. دیز آر آل فل مین ممبرس. میرا خیال ہے ود ان دا نیکسٹ 12 منتھس کچھ نہ کچھ آپ کو اور بھی جھلک دکھائیں گے.
پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نجم سیٹھی نامہ نگار عمر دراز سے بات کر رہے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے نجی ٹی وی چینل پر عدلیہ مخالف پروگرام نشر کرنے پر اس پروگرام کے میزبان، پروڈیوسر اور چینل کی مالکہ کو توہین عدالت میں اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کر دیا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنتے ہیں کاشف قمر سے.
نجی ٹی وی چینل وقت نیوز کے پروگرام اپنا اپنا گریبان میں 5 فروری کو اسلام آباد کے سیکٹر F8 میں فٹ بال گراؤنڈ پر وکلا کے غیر قانونی چیمبرز کی تعمیر سے متعلق ایک پروگرام نشر ہوا تھا، جس میں اس پروگرام کے میزبان متی اللہ جان نے الزام عائد کیا تھا کہ وکلا اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کی ایما پر فٹ بال گراؤنڈ پر اپنے چیمبر بنا رہے ہیں. نامہ نگار شہزاد ملک کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے بدھ کو اس کا نوٹس لیتے ہوئے پروگرام کے میزبان متی اللہ جان، پروڈیوسر اور چینل کی مالکہ رمیزہ نظامی کو 12 فروری کو ذاتی حیثیت میں طلب کرنے کے علاوہ پروگرام کا اسکرپٹ بھی پیش کرنے کا حکم دیا ہے. عدالت نے ان افراد کو بھیجے گئے نوٹس میں کہا ہے کہ کیوں نہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے سنی کاشف قمر سے. جنوبی کوریا نے اعلان کیا ہے کہ جمعے کو منعقد ہونے والی اولمپک گیمز کی افتتاحی تقریب میں شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کی ہمشیرہ شرکت کریں گی. دوسری جانب امریکہ نے الزام لگایا ہے کہ شمالی کوریا اولمپکس کھیلوں کو اپنا پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے استعمال کر رہا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ سنیے نادیہ سلیمان سے.
جنوبی کوریا میں جمعے کے روز ہونے والی اولمپک کھیلوں کی افتتاحی تقریب میں شمالی کوریا کے سربراہ کی چھوٹی بہن کم یو جونگ شرکت کریں گی. کم یو جونگ ورکرز پارٹی کی اہم عہدیدار ہیں اور وہ دونوں ممالک کے درمیان سرحد پار کرنے والی کم خاندان کی پہلی فرد ہوں گی. سن 2018 کے اولمپکس میں شمالی کوریا کی شرکت کو دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے ایک اہم موقع قرار دیا جا رہا ہے. جمعے کے روز ہونے والی افتتاحی تقریب میں دونوں ممالک کے کھلاڑی ایک ہی پرچم کے ساتھ شریک ہوں گے. دوسری جانب جاپان اور امریکہ سمیت دیگر ممالک کی جانب سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ شمالی کوریا اولمپک کھیلوں کو اپنا پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے استعمال کر رہا ہے. جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے پریس کانفرنس کے دوران ایک بار پھر اس امریکی عزم کو دہرایا کہ وہ شمالی کوریا کو اپنے پروپیگنڈے کے پھیلاؤ کے لیے جنوبی کوریا میں ہونے والے سرمائی اولمپکس کھیلوں کو استعمال نہیں کرنے دیں گے.
ہم شمالی کوریا کو اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے اولمپک کھیلوں کے پیغام اور ساکھ کو ہائی جیک کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. ہم شمالی کوریا کو اولمپک کے بینر کے پیچھے چھپنے کی اجازت نہیں دیں گے، جبکہ حقیقت میں اس نے اپنے لوگوں کو غلاموں کی طرح رکھا ہوا ہے اور وسیع خطے کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے. امریکہ اور جاپان کے عوام اور دنیا بھر میں آزادی سے محبت کرنے والے اس دن کے منتظر ہیں جب امن اور خوشحالی پیونگ یانگ میں جارحانہ رویے اور صفاقی کی جگہ لے لے گی.
امریکی نائب صدر مائک پینس نے کہا کہ روئے زمین پر پیونگ یانگ سب سے جابرانہ حکومت ہے اور امریکہ شمالی کوریا سے نمٹنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات پر غور کر رہا ہے.
ہم شمالی کوریا پر اس وقت تک شدید دباؤ برقرار رکھیں گے جب تک وہ جوہری ہتھیاروں کی ناقابل واپسی تخفیف کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے جامع اقدامات نہیں کرتا. آج میں اعلان کرتا ہوں کہ امریکہ جلد شمالی کوریا پر اب تک کی سب سے سخت اقتصادی پابندیاں لگانے والا ہے اور ہم شمالی کوریا کو باقی دنیا سے الگ کرنے کے لیے اس وقت تک کام کرتے رہیں گے جب تک وہ اپنے جوہری اور میزائل پروگرام کو ہمیشہ کے لیے ترک نہیں کر دیتا.
جنوبی کوریا میں خیال کیا جا رہا ہے کہ شمالی کوریا کے سربراہ کی بہن کی جنوبی کوریا آمد انہیں مزید طاقتور عہدے کے لیے تیار کرنے کا حصہ ہے، اور وہ جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان کے ساتھ ممکنہ ملاقات میں اپنے بھائی کا خط بھی ان تک پہنچائیں گی۔ شمالی کوریا کے وفد میں کم یو جونگ کے علاوہ ریاست کے رسمی سربراہ کم یونگ نام، دونوں ممالک سے متعلق شمالی کوریا کے سرکاری ادارے کے سربراہ ری سن گوان اور ورکرز پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کے وائس چیئرمین چوئے ہوئی شامل ہیں۔
نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے سنا نادیہ سلیمان سے۔ تھر کی کرشنا کماری آج الیکشن کمیشن میں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں۔ انہوں نے کرشنا واحد تھری خاتون ہیں جن کو سینٹ کی جنرل سیٹ کی آفر کی گئی ہے۔ دیکھیے ان کی گفتگو، سنتے ہیں ان کی گفتگو نامہ نگار سہر بلوچ سے۔
تھر سے تعلق رکھنے والی کرشنا کماری نے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں۔ سیاسی کارکنان کی بھیڑ میں کرشنا الگ سے نظر آ رہی تھی جب وہ اپنے کاغذات جمع کرانے صبح 11 بجے میڈیا کے ایک بڑے ہجوم سے ہوتی ہوئی الیکشن کمیشن کے دفتر میں داخل ہوئیں۔ کرشنا خبروں کی سرخیوں میں اس وقت آئیں جب ان کو پاکستان پیپلز پارٹی نے سینٹ کے ہونے والے الیکشن کے لیے جنرل سیٹ کا امیدوار نامزد کیا۔
میرا تعلق تھرپارکر سے ہے، وہ بالکل ایک بیکورڈ ایریا ہے، تو وہاں کی ان کی آواز ایون تک جانا بہت ہی مشکل تھی۔ تو میں پہلے ہی تھوڑی ایک این جی او کے ساتھ کام کر رہی ہوں، تو میں اسی ایشو پہ کام کرنا بھی چاہ رہی تھی، تو اس لیے مجھے، اور میں نے پارٹی کے ساتھ بھی ویسے آفیشیلی نہیں لیکن ان آفیشیلی ان کے ساتھ کام کیا، 2010 سے میں کام کر رہی ہوں۔ جیسے سیکسل ہراسمنٹ لا جب پاس ہوا تو اس پہ کام کیا، 80th امینڈمنٹ جب بن رہی تھی تب اس پہ کام کیا، اور اس طرح مطلب کافی سیوک ایجوکیشن پہ میں کام کر رہی تھی، تو اس لیے مجھے ایک ان کی آواز آگے لے کے جانے کے لیے مجھے ایک پلیٹ فارم کی ضرورت تھی۔
اس بارے میں بات کرتے ہوئے کرشنا کماری نے بی بی سی کو بتایا کہ پاکستان کی تاریخ میں وہ پہلی تھری ہیں جس کو ایوان تک پہنچنے کا موقع ملا ہے۔
جب سے پاکستان بنا ہے ہماری کمیونٹی سے کوئی خاتون ایوان تک نہیں پہنچی، مرد بھی ایوان، مطلب وہ ایم این اے ایم پی رہ چکے رہے ہیں ایک دو، لیکن ایوان جیسے سینیٹر تک یا آگے تک وہاں تک نہیں پہنچے ہیں۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ میں پہلے تو ایجوکیشن پہ کام کروں گی، خاص کر کے گرلس ایجوکیشن پہ، کیونکہ وہاں اسکول کا بھی نہیں ہے اور گرلس ایجوکیشن بہت ہی نہ ہونے کے برابر ہے۔
کرشنا کا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے، ان کے والد جگنو کوہلی ایک زمیندار کے یہاں مزدوری کرتے تھے اور کام نہ ہونے کے باعث اکثر مختلف علاقوں میں کام کی تلاش میں جایا کرتے تھے۔
یہ جب میں تیسری جماعت میں تھی تب ہوا تھا، ہمارا آنا جانا بالکل بند کر دیا تھا، کسی اپنے رشتے داروں میں آنا جانا ہم نہیں جا سکتے تھے، کہ شادی وغیرہ میں نہیں جا سکتے تھے، ان کے کہنے پہ سارا دن کام کرتے تھے، ان کے کہنے پہ رات کو کام چھوڑتے تھے، مطلب یہ تھا ان کے انڈر میں ہی تھا سارا سب کچھ، تو یہ ٹف تھی ہماری۔ پھر میں نے ایجوکیشن بھی ہماری بند کر دی ہو گئی تھی 2 سال کے لیے، پھر اس کے بعد ہم نے ایجوکیشن شروع کر دی۔
کرشنا کماری کیشو بائی کے نام سے بھی جانی جاتی ہیں، ان کی شادی 16 سال کی عمر میں کر دی گئی تھی، لیکن وہ بتاتی ہیں کہ ان کے شوہر ان کی پڑھائی کو لے کر معاون ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے سندھ یونیورسٹی سے سوشیالوجی میں ماسٹرز کیا ہے اور پچھلے 20 سال سے تھر میں لڑکیوں کی تعلیم اور صحت کے لیے جد و جہد کرتی رہی ہیں۔
بالکل کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ وہاں پریگننٹ جو وومنس ہیں ان کے لیے وہاں میڈیکل کا فیسلٹیز بالکل بھی نہیں ہے، اور وہ دور دور سے پانی اٹھاتی ہے، ان کے لیے پانی کی فیسلٹیز نہیں ہے، اور سارا دن آٹا ہاتھ سے پیس کے وہ آٹا روٹی بناتی ہیں، تو یہ ساری مطلب یہ چیز اگر پریگننٹ وومن ایک خود کھائے گی نہیں، پیے گی نہیں، اور اس طرح کام کرے گی، 2-3 کلومیٹر دور سے پانی اٹھا کے آئے گی، تو وہ کیسے بچے صحت مند بچے کو پیدا کرے گی، اور اس کے بعد ڈلیوری کے بعد بھی اس کے مطلب کوئی خاص اس پہ توجہ نہیں ہوتی، سوکھی روٹی کھاتی ہے پانی کے ساتھ، تو اس طرح کے بچے کو کیا اس کو پرورش ملے گی، تو اس پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ان کو میڈیکل فیسلٹیز دینے کی ضرورت ہے۔
انہوں نے بتایا کہ اس وقت نگر پارکر کے ایک ہی اسکول میں صرف ایک ہی ٹیچر ہے جو بچیوں کو تعلیم دینے کے لیے رکھی گئی ہیں۔ کرشنا کماری امید رکھتی ہیں کہ جو پلیٹ فارم ان کو ملا ہے اس سے وہ لوگوں کی امیدوں پر پورا اتریں گی۔ سہر بلوچ، بی بی سی نیوز، کراچی۔
تھر کی کرشنا کماری اسی رپورٹ کے ساتھ سربین اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر تھے اطہر کاظمی، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے جوناتھن گریا، اسلام آباد میں اسرار الحق۔ عادل شاہ زیب کو اجازت دیجیے۔ آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ نازش ظفر۔
پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے مشال خان قتل کیس کے فیصلے میں مرکزی ملزم عمران علی کو سزائے موت سنائی ہے۔ 31 ملزمان کو مختلف مدت کی قید جبکہ 26 ملزمان کو بری کیا گیا ہے۔ امریکی نائب صدر مائک پینس نے جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ شمالی کوریا کو پروپیگنڈا کے ذریعے سرمائی اولمپکس پر حاوی ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔ چین نے کہا ہے کہ دوسرے ممالک مالدیپ کی خود مختاری کا احترام کریں اور کشیدگی کو ہوا نہ دیں۔ اس سے قبل انڈیا میں فوج کی جانب سے کہا گیا تھا کہ مالدیپ فوج بھیجنا پڑی تو وہ مستعدی سے تیار ہیں۔ چین میں پولیس نے ایسے دھوپ کے چشموں کا استعمال شروع کر دیا ہے جن میں چہروں کی شناخت کی ٹیکنالوجی موجود ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اس سے چین میں قیادت کو عوام کے لیے مزید سخت گیر ہونے کا موقع ملے گا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔